رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدی و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکتی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. قصص الانبیاء کے عنوان سے درس تراویح میں حضرات انبیاء کرام کے قصص کی ابتدا سے پہلے انبیاء کرام سے متعلق جو اسلامی نظریات عقائد ہیں اس سے واقفیت حاصل کی جا رہی تھی، اور کل کے درس تراویح میں ہم نے ایک عقیدہ پیش کیا تھا، ذکر کیا تھا قرآن و سنت کی ترجمانی پر کہ اللہ رب العالمین پر انبیاء کا بھیجنا واجب نہیں. اگر وہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لوگوں کے لیے مبوس کرے تو یہ اس کا فضل ہے، واجب کیوں نہیں، اس میں کیا خرابی ہے، اور اس کو کس الفاظ میں ذکر کرنا چاہیے، یہ کل کی تفسیر گزر چکی. آج حضرات انبیاء کرام کے حوالے سے عقیدے کا ایک اور پہلو کہ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی کا ہونا ضروری ہے. وحی کیا ہوتی ہے؟ کل اس پر ہم نے چھوٹی سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی. وحی کس قسم کی خبر کو کہتے ہیں، اور وحی کا تعلق کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ نبی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان پر اللہ کی جانب سے وحی ہوئی ہو. ہاں یہ تو ضرور ہے کہ وحی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی وہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گئی، کیونکہ وحی انبیاء اور رسل پر ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں اور سب سے آخری رسول ہیں. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں قانون کی کر رہے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور کے بعد کسی پر وحی آئے گی، یہ مراد نہیں. مراد یہ کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کے لیے قانون کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، اور عقیدہ کیا ہے. ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں، یہ موبائل بند کر دیں بیٹا، اور جو بات ہو رہی ہے اس پر توجہ رکھے، ریکارڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ، پھر آپ یہیں سے لائف لے لیجیے گا. نبی ہونے کے لیے وحی ضروری ہے. وحی کے معنی کو مختصراً ذکر کر کے ہم آگے اس کو جوڑتے ہیں. وحی کا عربی زبان میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ساری عربی الفاظ ہیں، یعنی شریعت کو بیان کرنے کے لیے اسلام نے عربی زبان کو استعمال کیا ہے. یہ ذرا باریک سی بات ہے. کیوں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی عربی تھی. اس میں ایک لطیف نقطہ اور عشق کا اور محبوبیت کا نقطہ اس انداز میں سمجھ لیجئے کہ قرآن بھی عربی میں اترا، نماز بھی عربی میں ہے، پورا دین عربی زبان میں ہے. علماء نے سوال کیا، یہاں پر ایک دلچسپ بات ہے محبت کی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑا ذوق دیتی ہے اس زبان سے محبت کے لیے. علماء سے پوچھا کہ دیکھیں نماز جو ہے نا، نماز کیونکہ عقیدے کے بعد، اسلامی عقائد کے بعد سب سے بڑا اور اہم رکن وہ نماز ہے، یعنی ایمان کے ساتھ سب سے عقیدے کے بعد عمل ہے، اور عمل کا سب سے اونچا بنیادی رکن جو ہے وہ ہے نماز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھاؤ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو سختی کر کے سکھاؤ اور نماز کی طرف راغب کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو سونے کے لیے الگ کر دو. 10 سال کے چھوٹے بچے ہیں تو وہ ساتھ میں بھائی بھائی سو سکتے ہیں، لیکن جب 10 سال کی عمر میں پہنچ گئے تو 2 ذمہ داری شریعت مطہرہ یہاں پر لگاتی ہے. ایک کہ 7 سال سے ان کو نماز کے لیے لاؤ تاکہ ایک عادت وہ یوز ٹو ہو جائے اس میں، اور جیسی ان کی عمر 10 سال کی پہنچ جائے تو پھر حدیث پاک کے اندر آئے کہ 10 سال کی عمر کے اندر ان پر یعنی سختی کی جائے، یعنی جس کو وہ برداشت کر سکیں، یعنی لاڑ سے نہیں پھر تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کر کہ وہ اس طرف آئیں. 2 کام کرنے، ایک تو 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے مکمل بچے کو تیار کرنا ہے، اور دوسرا ان کے بستر الگ کر دیے جائیں، یعنی الگ الگ بستر پر سوئیں. نماز جو ہے سب سے اہم رکن ہے عبادات میں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، تو آقا کریم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 پلر ہیں اسلام کے، 5 ستون ہیں. پہلے کلمہ طیبہ ہے، دوسری نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، پھر روزہ ہے. اسی ترتیب کے ساتھ آپ 5 چیزوں کو آپ لے لیجیے. تو نماز جو ہے کہ وہ اہم رکن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نسائی شریف کے اندر کہ حضور سید عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا، اور نماز کا حساب مرتب کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں ان فرائض میں جو چیز کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کے نوافل سے پوری کر دی جائے گی، اس کے بعد دوسرے اعمال کو گویا کہ لایا جائے گا. تو یہ نماز کی ترتیب ہے. یہ تو ایک احکام میں نے سرسری، تاکہ ہر مسلمان کے ذہن کے اندر اتنی بات تو ہونی چاہیے، اس لیے میں نے ذکر کیا ہے. موضوع تو نماز کے فضائل نہیں، لیکن اتنی بات تو پتہ ہونی چاہیے. لیکن بیسک نماز جو ہے یہ رب سے بات ہے. حضور نے فرمایا نماز وہ ہے جس میں بندہ دھیمے دھیمے انداز میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، جس کو سرگوشی کہتے ہیں اشعار کی زبان میں، تغزل میں، اردو ادب میں سرگوشی کرنا، یعنی آہستہ سے آہستہ آہستہ بات کرنا کہ دوسرے شخص کو خبر نہ ہو اور اپنی بات اپنے محبوب تک پہنچائی جائے. تو حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ نماز جو ہے وہ آہستہ آہستہ رب سے گفتگو ہے. اب دیکھیے تھوڑا سے اور آگے چلتے ہیں، نماز کیا ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کے بعد تھوڑا سا آگے. نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہا گیا. صلاۃ کا معنی ہے دعا، کیونکہ نماز میں بھی دعا ہے. تو اس لیے اہل عرب کا یہ طریقہ ہے کہ جز بول کے کل مراد لیتے ہیں. نماز میں بھی دعا ہے، ساری نماز دعا نہیں ہے، اس میں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن جز بول کے کل. آپ بولیں گے یہ کیا بات ہے جز بول کے کل لینا، یہ ایک علم منطق کی اصطلاح ہے. دیکھیں ہم کان میں انگلی داخل کرتے ہیں تو کتنی انگلی داخل ہوئی، اتنی، تو یہ جز داخل ہوا، لیکن ہم نے جملہ کیا بولا، انگلی داخل ہوئی. میں نے کان میں انگلی ڈالی لیکن انگلی تو نہیں ڈالی، یہ تو انگلی کا پورا حصہ باہر رہ گیا، اتنا سا حصہ چلا گیا. تو جز بول کے کل بول کے جز مراد لیا، اور جز بول کے کل مراد لیا، یہ اس کی مثال ہوتی ہے. تو نماز کا جو لغوی معنی ہے صلات کا وہ ہے دعا. اس کا تعلق نماز کے ساتھ اس لیے کہ نماز کا ایک حصہ جو ہے وہ دعا ہے. ایک بات اس سے پتا چلا کہ نماز بیسک طور پر مناجات ہے، اللہ سے دعا ہے، اپنی بات کرنا ہے. تو یہاں پر سوال آ کر کھڑا ہو گیا عربی زبان کے حوالے سے کہ جب نماز دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے اللہ کی بارگاہ میں، اپنی اپنی حاجات کو ذکر کرنا ہے، تو چاہیے یہ کہ ہر بندے کو اس کی مدر ٹنگ مادری زبان میں آزادی دے دی جاتی. کیونکہ جو ریکویسٹ، جو التجا، جو درخواست، جو مناجات بندہ اپنی مدر ٹنگ اپنی مادری زبان میں کر سکتا ہے، وہ کسی زبان کو نقل کر کے اس جذبات کو ساتھ میں ہم آہنگ نہیں کر سکتا. دیکھیں آپ کی زبان پنجابی زبان بھی ہوگی، پشتو زبان بھی ہوگی، گجراتی میمنی زبان بھی ہوگی، اردو زبان بھی ہوگی. آپ اپنا درد، اپنی تکلیف، اپنی ضرورت کو جب اپنے زبان میں بیان کریں گے تو زبان کے ساتھ دل جڑا ہوا ہوگا. لیکن آپ کی زبان مادری زبان سمجھ لیں میمنی ہے یا گجراتی ہے یا پنجابی ہے، اب آپ اس کو انگریزی زبان میں اگر اپنے جذبات کو بیان کریں تو کر تو جائیں گے آپ، الفاظ بھی صحیح استعمال کر جائیں گے، تراکیب بھی صحیح لے آئیں گے، جملے بھی صحیح لے آئیں گے، لیکن جو زبان لفظ بول رہی ہوگی دل پر اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ کی مادری زبان کا ہوگا. یہ بالکل فیکٹ ہے، حقیقت ہے، جو بات ہم مادری زبان میں کرتے ہیں. تو دعا کا تعلق تو زبان اور دل کے ساتھ ہے. وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے کہ جملے جس طرح نکل رہے ہو دل اس کی نرمی کو محسوس کر رہا ہو، اس کو قبول کر رہا ہو. یہ دعا کا مغز ہے. تو یہاں پر علماء نے سوال کیا کہ جب نماز اصل دعا ہے، اصل مناجات ہے، تو نماز کو کیوں نہیں اپنی مادری زبان میں چھوڑ دیا گیا کہ پنجابی اپنی نماز میں اپنی زبان میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں باتیں کرتا، پشتو بولنے والا اپنی زبان میں کرتا، گجراتی بولنے والا اپنی زبان میں کرتا، بلوچی بولنے والا اپنی زبان میں کرتا، سندھی بولنے والا اپنی زبان میں کرتا، سب کو ایک ہی زبان کا پابند کیا کہ نہیں عربی میں بولنا ہے بھائی، کوئی اور زبان میں نہیں بولنا. سورہ فاتحہ شریف کا ترجمہ ہم زبانی پڑھ دیں. جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا آپ کہ کیا فارسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ دور میں فارسی بڑی زبان تھی، امام اعظم فارسی زبان بھی بولتے تھے. تو یہ کہ نماز جب ہم دیکھیں، مثال کے طور پر ابھی ہم نماز شروع کر رہے ہیں، کتنا بڑا جملہ ہم کہتے ہیں اور کتنی بڑی شان اللہ رب العالمین جل جلالہ وعز اسمہ کی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر. لیکن ہمیں معنی ترجمہ نہیں سمجھ میں آتا. یہ ترجمہ سمجھ میں بھی آتا ہے تو ہماری عربی زبان کے ساتھ اتنی گہرائی سے وابستگی نہیں ہوتی، تو ہم اس کے معنی کو اپنے اندر نہیں اتار سکتے. اگر آپ اپنی مادری زبان میں کہیں اللہ بہت بڑا ہے تو اس کے جذبات اور ہوں گے، آپ عربی میں کہیں اللہ اکبر تو جذبات اور ہوں گے. تو مین چیز ہے آپ کے جذبات. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مین چیز ہے جذبات. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ کیوں نہ ایسا ہوتا کہ اہل فارس کھڑے ہو کر کہتے خدا بزرگ است، یعنی اللہ اکبر کا ترجمہ فارسی کیا کرتے، خدا بزرگ است، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ بڑا ہے. تو امام اعظم سے پوچھا گیا کہ کیا اس قسم کی طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. ایک قول امام اعظم کا اس حوالے سے ملتا ہے کہ امام اعظم نے اس کی اجازت دی اور کہا کہ ٹھیک ہے نماز اگر آپ شروع کریں تو تکبیر تحریمہ خدا بزرگ است، خدا بزرگ است کہہ کر آپ، یعنی اللہ اکبر ہی مادری زبان میں. لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے، ایسی آرا جو ہوتی ہے گفتگو کی آرا ہے. بعض غیر مقلدین ایسے تعصب کرتے ہیں کہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ نہیں کہہ، وہ فتویٰ نہیں ہے، وہ مذہب نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ ایسی آرا ہے. جس طرح بات کرتے ہوئے مثالیں بیچ میں آ جاتی ہے، سجیشن دیا جا رہا ہے، مثال دی جا رہی ہے، تو اس میں لیکن امام اعظم نے یہ بات کی کہ خدا بزرگ است بھی کہا جائے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں نماز مناجات ہے، چاہیے تھا کہ یہ مادری زبان کے اندر ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہمیں عربی زبان میں کیوں پڑھایا گیا ہے؟ تو فرمایا صرف اس لیے کہ مصطفیٰ کریم کی زبان عربی تھی، قرآن عربی میں اترا، یعنی حضور کی زبان کو محفوظ کرنے کے. یہ نسبت مصطفیٰ پر بہت قوی دلیل ہے، اس کو یاد رکھیں آپ. اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی کس، اور یہ کوئی مذاق مستی نہیں، اس پر باقاعدہ محدثین نے بحث کی ہے، علامہ عینی نے اس پر بحث کی ہے، علامہ ابن حجر نے اس پر بحث کی کہ کیوں نہیں زبانوں کو مختلف کر دیا. جیسا حضور نے فرمایا، اب حضور کا قبیلہ کون سا، قریش، قریش حضور کا قبیلہ. تو سرکار نے خود فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریش جو ہے، حضور نے فرمایا جہاں میرے قریشی ہوں گے، میرا خاندان ہوگا تو سب پیچھے ہوں گے، مقدم وہ ہوگا، جہاں وہ ہوگا تو امام وہ ہوں گے، باقی سب پیچھے قوم مقتدی ہوگی. سرکار نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی قریش سے بڑھنے کی نہ سوچے. پھر قریش میں خاص بنو ہاشم بالکل نیچے آ جائے. سرکار دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر بنو ہاشم مجلس میں آئے تو تم سب کھڑے ہو کر ملو، لیکن بنو ہاشم مجلس کے اندر ہو تو اس کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ توقیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان مبارکہ کی ہے. دور گزر گیا، لوگ مادہ پرست ہو گئے، لوگ اپنے باپ کا ادب نہیں کر سکتے تو سیدوں کا کیا ادب کریں گے. یہ تو ایک، لیکن یہ ایک خوشبختی ہوتی ہے کہ بندہ، کیونکہ اسلام اس سے جڑا ہوا ہے، عبادات ان تعظیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنو ہاشم میرے خاندان کا فرد اگر اندر آ جائے تو سب جو غیر بنو ہاشم ہیں وہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں گے، اس سے ملیں گے. اور بنو ہاشم میں کون ہو گئے، آل عباس بھی ہو گئے، آل جعفر بھی ہو گئے، آل علی بھی ہو گئے، اور آل عقیل بھی ہو گئے. تو اور قریش میں اگر آپ چلے جائیں تو قریش میں بنو تیم بھی ہو گئے، حضرت صدیق اکبر کا قبیلہ، بنو عبدی بھی ہو گئے، حضرت فاروق اعظم کا قبیلہ، اور بنو عبد مناف بھی ہو گئے، حضرت عثمان غنی کا قبیلہ، تو قریش میں تو یہ سب آ گئے، لیکن حضور نے فرمایا کہ قریش ایک قاعدہ بن گیا، بخاری مسلم کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے کہ الائمت من القریش، کہ اسلامی سرحد جب بھی مضبوط ہو اور ایسا غلبہ خدا اسلام کو دے کہ اسلامی ریاست بنے، تو اس وقت جو شخص اسلامی لیڈر بنے گا، خلیفہ بنے گا، اس کے لیے جا فلاں 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 صلاحیتیں اس میں ہونا ضروری ہے، سب سے پہلا نقطہ جو صلاحیت کا ہوگا وہ قریشی ہونا چاہیے۔ اس لیے ہندوستان کے اندر جب تحریک خلافت چلی تو امام احمد رضا نے بڑا جم کر اس کی مخالفت کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر خلافت کا نام اگر آپ دیں گے تو خلافت کرنے والا بندہ جو ہے، جو خلافت کے منصب پر آئے گا اور پوری قوم کو ڈیل کرے گا باعتبار خلیفہ کے، خلیفہ اور ملوک میں فرق ہوتا ہے، خلیفہ وہ ہے جو شورا سے بنتے ہیں، تو خلیفہ جب یعنی علاقے کے ارباب حل و عقد، انتہائی ذہین اور مدبر لوگ، جب اپنی قوم کے لیے کسی، جب اسلامی حکومت آ رہی ہو اس کے لیے جب کسی امیر کو منتخب کر رہے ہوں شورا کے تحت، تو وہ خلیفہ کہلائے گا، تو جہاں خلیفہ کے لیے شورا شرط ہے وہاں اس کا خود کا قریشی ہونا شرط ہے۔ علامہ ابن خلدون نے اس کا انکار کیا تھا کہ نہیں، خلافت کے لیے قریشی شرط نہیں۔ ساری امت نے پھر ان کی بڑی خبر لی تھی، اور اس پر اتنے شدید مسئلہ موجود ہے کہ یہ شرط ٹل نہیں سکتی، یعنی کثرت روایت کے ساتھ یہ بات ہے۔ اگر ذوق رکھتے ہیں تو میرے امام کا ایک مکمل رسالہ ہے ارادۃ الادب کے، یعنی کہ الائمۃ من القریش کے معنی نسب کے آداب پر، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا رسالہ ہے، اعلیٰ حضرت اس میں تمام دلائل کو جمع کیا ہے، اور ایک رسالہ مبارک غالباً اس کا نام ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، الدوام العیش، الدوام العیش، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تحریک خلافت جو ہندوستان میں چل رہی تھی اس دور میں آپ نے تحریر کیا تھا، اور الدوام العیش اس سے ملتا جلتا نام، میں کما حق ہوں پورا بزت نام نہیں رہا، لیکن جو اس سے ملتے جملے ذہن میں آ رہے ہوں بتا رہا ہوں کہ الدوام العیش الائمۃ من القریش۔ تو امت کے جو خلیفہ ہوں گے وہ ہمیشہ قریشی، تو آپ دیکھیے حضرت ابوبکر قریشی ہیں، قریش کون، حضور کے گیارہویں دادا حضرت فہر بن مالک ان کی جو اولاد ہے، تو حضرت ابوبکر بھی ان کی اولاد ہیں، حضرت عمر بھی ان کی اولاد ہے، حضرت عثمان، حضرت علی تو ہیں ہی، ٹھیک ہے نا، تو جتنے خلفاء، اس لیے آپ آئیے بنو عباس سارے قریشی، بنو میہ سارے قریشی، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بنو عباس کے دور کو بھی خلفاء کہا گیا اور بنو امیہ کو بھی خلفاء کے نام سے ذکر، لوگ اس ابھی بحث کہیں اور نکل جائے گی، بعض تفضیلی یہاں چڑھ جاتے ہیں کہتے جی آپ جو ہے وہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا خلیفہ، میں نے کہا قادری صاحب خامخواہ کے قادری نہ بنے، آپ غوث پاک کی غنیاں اٹھا کر پڑھ لیں، قادری لکھنا اور ہے اور خود کو شیعت سے بچانا اور ہے، غوث اعظم کی غنیاں ابھی پڑھ لیں، وقت میرا موضوع دوسرا ہے، ورنہ غنیاں میرے پاس ابھی موجود ہے، میں عربی میں بھی آپ کے سامنے پڑھتا کہ غنیۃ الطالبین میں حضرت امام غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن، جو امام اہل سنت ہیں، اہل سنت کے امام ہیں، غوث اعظم ایسے نہیں کہتے ہمارے پیر صاحب کسی کے خلاف نہیں، میں نے کہا جس کا خود کوئی عقیدہ نہیں ہو کس کے کیا خلاف ہوگا۔ غنیۃ الطالبین آپ پڑھیے، گوگل پر جائیے، ڈاؤن لوڈ کیجیے، اس کا مطالعہ کیجیے کہ عقیدہ کتنا ضروری ہے پیر کے لیے، پیر کے لیے عقیدہ ہونا کتنا ضروری ہے، پیر کے لیے بہت اچھا تعویذ لکھنا دم کرنا یہ شرط نہیں، پیر کے لیے سنی صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے۔ پڑھیے غنیۃ الطالبین، تو ایسے نہیں بس بوتل لے کر کسی کی بھی چل پڑے، ہاں جو واقعی میں صحیح العقیدہ جامع شرائط ہو تو بالکل ان سے دم کرایا جائے، ان سے تعویذ لی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان سے ارادت لی جائے، ان سے بیعت کی جائے، لیکن جہاں عقیدے میں فتور ہو جائے تو ہم اپنی ذات کو نہیں دیکھیں گے، نہیں میرا فائدہ ہو رہا ہے جناب، میرا مرض صحیح ہو رہا ہے، تو میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں یعنی معذرت کے ساتھ کہ اگر ہماری بستی میں اگر کوئی ہندو آ جائے اور وہ کسی کے پیلیے کا علاج کر دے، اور ہندو کرتے رہتے ہیں کسی کے پیلیے کا علاج کر دے، بلکہ میں آپ کو یہ کیا بات بتاؤں، ہمارے بزرگ حضور سیدی قطب الوقت عبد الرشید میاں شاہ صاحب رحمہ اللہ، جن سے اخکر کو نسبت ہے، حضرت شاہ جی میاں کی اولادوں میں سے ہیں، تو حضرت عبد الرشید میاں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک بات ذکر فرمائی پیلی بھیت شریف کی، جو برلی شریف کے ساتھ، فرمایا وہاں پر ہندوؤں کی ایک بستی تھی، تو ہندو اتنے بڑے جادوگر تھے کہ جناب وہ اپنے پانی کا ایک منٹ ٹب بنایا ہوا تھا، آپ اپنے مطلب کو لکھ کر سوال ڈالیے جواب اوپر آ جاتا تھا، تو کیا ان کو ولی کہنا شروع کر دیں؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے علاقوں میں ظاہر سی بات ہے اس طرف ہندو بہت رہتے ہیں، پرانے نہیں ہیں، تقسیم ہند سے پہلے ظاہر سی بات ہے، جیسا پنجاب کے اندر سکھ رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، جو ہمارے یعنی وطنی ہیں، پاکستانی ہیں، اس ریاست میں رہنے والے لوگ ہیں. تو ہمارے علاقوں کے اندر میں صرف آپ کو میچور کرنے کے لیے بات بتا رہا ہوں. میں نے باقاعدہ بچپن کا بہت پرانا یعنی میں بہت کافی چھوٹا تھا تو ہمارے کسی عزیز کو یا کسی پڑوس کے کسی بندے کو پیلیا ہو گیا تھا, جانڈس ہو گیا تھا. تو جس طرح جانڈس جھاڑ دیا جاتا ہے تیل کے ساتھ, قلنا یا کوری بردوں سلام اللہ, ہر جوڑ پر پڑ کے اس کو جھاڑا جاتا ہے. ہمارے والد رابی رحمہ اللہ لہسن پر کچھ خاص وظیفہ ہے وہ پڑھ کر دیتے تو دھاگا خود لمبا ہوتا. تو اسی طرح علاج اور ہے اور طریقت کی شرائط اور ہے. تو باقاعدہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولانا ابراہیم کے ان کے پاس جب گیا تو وہ ہندو جو تھا وہ پیلیا جھاڑتا تھا. وہ باقاعدہ جو پان کے اوپر چونا لگتا ہے نا سفید وائٹ, وہ باقاعدہ منگوا کر کچھ پڑھ کر دے دیتا اور جو مریض ہے وہ اپنے ہاتھ پر چونے کو بالکل مل لیتا اور ہاتھ اس کے وائٹ ہو جاتے. ٹھیک ہے, وہ ایک پتھر کے اوپر اپنے ہاتھ کو اس طرح برہنا کر کے اس پتھر پر رکھتا اور اس بندے کو کہتا کہ اوپر سے لے کر ہاتھ نیچے تک لاؤ. تو وہ مریض جس کے ہاتھ میں چونا لگا ہوا ہے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہاتھ کو لاتا, اوپر سے پانی ڈالتا, وہ سفید چونا پیلا بن کر نکل رہا ہوتا اور دو دن میں اس کا پیلیا اتر جاتا. اور ایسا ہوا, ہم نے دیکھا. تو کیا بیعت کر لیں اس کی, معاذ اللہ ولی بنا لیں, آستانہ بنا لیں اس کا؟ نہیں, عقیدہ پہلے ہے نا, ایمان پہلے, تو تھوڑا میچور ہونا چاہیے. دم کی شرعی دلیل ہے, اس کا انکار کرنے والا بدعتی ہے. تعویذات کی شرعی حیثیت ہے, اس کا انکار کرنے والا بدعتی ہے. اولیاء کاملین کی محبت, ان کی نسبت, ان کے توسل, ان کی شفاعت حق ہے, اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اہل نہیں ہے اس کے پیچھے ہم دم لگاتے ہوئے چلیں. تو تھوڑا میچیور ہونا چاہیے, شرائط دیکھنا چاہیے. پیر منگل بدھ جمعرات الگ ہوتے ہیں, پیر کامل الگ ہوتے ہیں. تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب آپ دیکھیے یہ جو بات میں, تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی غنی اگر آپ دیکھیں گے, بات تھوڑی سی ادھر نکل گئی تو میں دوبارہ بات کو ادھر لا رہا ہوں. آپ جب بھی کوئی مسئلہ لکھتے ہیں تو یہ لفظ لکھتے ہیں ابتدا جب ویعتقد اہل سنت و جماعت, یہ غوث اعظم کا انداز ہوتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ, اہل سنت و جماعت کا عقیدہ, اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. اس طرح ترتیب سے غوث اعظم جب بھی کوئی مسئلہ لکھتے ہیں, آپ غنیہ دیکھیے گا, اس میں یہ جملہ لکھتے ہیں ویعتقد اہل سنت و جماعت, اہل سنت و جماعت اس بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو وہاں پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت کا مسئلہ لکھا تو وہاں لکھا کہ اہل سنت و جماعت اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کی امت تمام امت میں افضل ہے اور حضور کی امت میں سب سے افضل بیت رضوان ہے, اس کے بعد اہل بدر ہیں, ان کے بعد اہل احد ہیں, ان کے بعد باد فتح مکہ والے ہیں. جو سب سے افضل اہل رضوان ہیں یعنی بیت رضوان والے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی, ان میں 4 خلفاء ہیں, ان میں ابو بکر صدیق ہیں. میں ایک تفضیلی کی تقریر ابھی کوئی سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی یہ عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ, حضرت عمر دوسرے خلیفہ, عثمان تیسرے خلیفہ, 14. یہ شریعت کی ترتیب ہے, طریقت کی ترتیب ایسی نہیں ہے. میں نے کہا واہ بابا جی آپ بوڑھے ہو گئے, پیر بن گئے. ابھی کسی نے کلپ مجھے بھیجا آتے ہوئے کہ دیکھو حیدرآباد دکن کے ایک بابا جی تقریر کر رہے ہیں اور بہت بڑے قادری بزرگ ہیں, تو وہ کہہ رہی ہے شریعت کی ترتیب ہے, طریقت کی. میں نے کہا اسی سے آپ کا علمی حال پتہ چلے گا. اب آپ سے کیا بحث کریں بھائی, قرآن کہتا ہے نا وَإِذَا خَاتَمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, سلام کرے. اب یہ کیا, یہ کوئی بات ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر, انشاءاللہ آگے بحث آئے گی تو خلافت کے مسئلے پہ ہم اس کو ہم اور لکھیں گے, لیکن ایک جملہ یہاں پر عرض کروں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو, حکومت کو خلافت کے ساتھ موسوم کیے, لفظ ہے فرمایا وہ اما خلافت و معاویہ بن ابی سفیان, معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت رضی اللہ عنہ. اور کیا چیڑ ہے حضرت میرے معاویہ سے, ہم بڑے حیران ہیں. مولا علی ان سے راضی ہو گئے, امام حسن ان سے راضی ہو گئے. مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا نہیں راضی تو ہو گئے لیکن حضرت امیر معاویہ نے شرائط پوری نہیں کی. تو میں نے کہا یہ بات جو غوث اعظم ان کے لیے دعائیہ کلمات لکھ رہے ہیں, تو یہ غوث اعظم جو لکھ رہے ہیں تو غوث اعظم کیا امام حسن سے پہلے گزر گئے تھے یا بعد میں آئے؟ کہنے کہ بعد میں آئے. تو میں نے کہا اگر آپ کا کہنا یہ کہ امام حسن کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ نے خلافت کے جو شرائط تھے, صلح کے جو شرائط تھے, اس کو نبھائی نہیں, تو وہ بات غوث اعظم کو نہیں پتا چلی؟ بات کے تھرو تو پتا چل گئی نا, کہ پتا چل گئی. میں نے کہا پھر بھی رحمت کو دعا کر رہے ہیں, پھر بھی ان کے لیے جناب صداقت کے قول لکھ رہے ہیں, باغی کے اطلاق کو اس کی تعویل کر کے دوسرا جملہ لکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر قادری بنو تو پھر ڈھنگ کے بنو, کالی پگڑی باندھو تو پھر حضور کی سنت سے باندھو, ٹھیک ہے نا, کوئی اور رنگ نہ لاؤ. اس لیے کہ اپنے عقیدے کو بانٹنا نہیں چاہیے. بندہ نظریے پر زندہ رہتا, مرد وہ ہوتا جو نظریے پر ہوتا ہے. حالات ادھر ادھر جائے, وہ حالات سے نظریہ نہیں بناتا, نظریے کو بلکہ حالات کو وہ نظریے کے اوپر لے کر آتا ہے. نہیں نہیں آج کل نیشنلٹی مل رہی ہے تو تھوڑی یہ بات کرتے ہیں, آج کل پیسے مل رہے تو تھوڑی یہ بات کرتے ہیں. میں نے کہا پھر بھی تو مر جانا ہے نا, مرنا تو پھر بھی ہے, تو لہٰذا اسی نظریے پر رہی ہے جس نظریے پر سارے گنبد والے رہے. اب آئیے ذرا لوٹ کر, بات چل رہی تھی خلافت پر, اس کو ہم تھوڑا سمرائز کرتے ہیں, موضوع کی طرف آ رہے ہیں. خلافت میں آپ دیکھیے کہ جتنے خلیفہ ہوں گے وہ قریش ہوں گے. قریش کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اپنے 21 داداؤں کا نام ذکر کیا. حضرت عبداللہ آپ کے والد ہیں, حضرت عدنان آپ کے آخری دادا ہیں, ان کے درمیان حضرت ابراہیم کے درمیان 17 واسطے 20 واسطے, اس میں بحث نہیں. لیکن یعنی بالکل کنٹینیو جو چل رہا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ انسسٹر, یعنی بالکل خاندانی رشتہ جو بالکل پش در پش چل رہا ہے, وہ حضور نے بالترتیب بیان فرمایا. سیدنا عبداللہ, ان کے والد حضرت عبد المطلب, ان کے والد حضرت ہاشم, اس طرح ترتیب سے حضور نے ذکر کیا ہے حضرت عدنان تک. حضرت عدنان حضور کے 21 دادا ہیں, اور بعض علماء نے لکھا یہ حضرت اسماعیل کے 12 پشت میں, بعض علماء نے لکھا 17 پشت میں. اس پر میری پوری تقریر سید الشہداء پر ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارے خلفاء ہیں. تو اب آپ دیکھیں خلیفہ بھی حضور کے خاندان کا اور نماز بھی حضور کی زبان پر, تو یہ سارا کا سارا نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ تھا. اب آئیے امنڈ کر اس بات پر کہ انبیاء کرام پر وہی ہونا ضروری ہے. میں بات کر رہا تھا لفظ وحی کی, یہاں سے بات وہاں پر. اب لفظ وحی جو ہے, کلمہ وحی جو ہے, کلمہ وحی کا ایک لٹرلی معنی جو اہل عرب بولتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے اسلام کی ہدایت کے لیے جس زبان کا خاکہ استعمال کیا گیا, جامع استعمال کیا گیا, وہ عربی ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اسلام کوئی عربی کا جملہ استعمال کر رہا ہے بات کرنے میں, تو ہم اس کا لٹرلی معنی لغت میں معنی نہیں لیں گے, یہ دیکھیں گے شریعت نے اس کا کیا معنی لیا. ٹھیک ہے نا؟ تو وحی کا, اہل عرب وحی کا لفظ کب بولتے تھے؟ جب جلدی سے کسی بات کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا. الاشارۃ بالسرعۃ, سرعت کے ساتھ, بالکل امیجیٹلی, بالکل جلدی سے اشارہ جب کسی بات کا وہ کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے وحی. اب شریعت مطہرہ نے وحی کیا معنی لیا؟ معنی یہ لیا کہ ایسا اشارہ رب کریم کی طرف سے جس کو کوئی نہ جان سکے, اور وہ صرف نبی کا سینہ ہی ہے جو اس کو اثر کو قبول کر سکتا ہے, اور اللہ صرف نبی پر ہی وحی فرماتا ہے. اچھا وحی کیا ہوتا ہے؟ وحی ایک خاص قسم کی نالج ہے, خبر ہے, ایک خاص قسم کی خبر ہے. خبر بھی عربی زبان کا لفظ ہے, وحی بھی عربی زبان کا لفظ. لیکن وحی کیسی خبر ہے؟ تو قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیہ. حبیب یہ جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں. یہ کیا ہے؟ غیب کی خبر. اور وحی نبی کے علاوہ کسی پر آ بھی نہیں سکتی. قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر اللہ ایرے غیرے عام سے آدمی کو غیب کی خبریں دے, اس پر مطلع کرے. وما کان اللہ, اللہ کی یہ شان نہیں. لیطلعکم علی الغیب, کہ اللہ ہر ایک کو غیب پر اپنے رازوں کو, غیب رب کا راز ہوتا ہے. ایجنسیاں ہوتی دیکھیں, ان کے ایک راز ہوتے ہیں, وہ صرف اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں, عام بندہ اس کو ہضم بھی نہیں کر سکتا. اگر وہ عام بندے کو بتا دے تو عام بندہ رات کو سو ہی نہ پائے کہ پتہ نہیں صبح کیا ہونے والا اور یہ بات اس پر. لیکن وہ اتنے ماہر مشاق ہوتے ہیں کہ ان کو ٹاس دیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں یہ ہونے والا, آپ اس پر غور کریں. ٹھیک ہے؟ تو جاسوسی صحیح طریقے کے اعتبار سے عبادت ہے. یہ بہت بڑا یعنی صحیح نظریے کے لیے, جس طرح کے پاکستان کے اندر اگر ایسے ادارے ہیں تو وہ عبادت ہے, کیونکہ وہ ایک ملک کی تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں نے کہا بخاری شریف کو اٹھا کے دیکھیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی جانب سے ایجنسیوں کے لیڈر تھے وہ. یعنی جاسوسی کی ساری خبریں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس آتی تھی, اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے مشاورت کے ساتھ حضور کو بتاتے تھے, حضور یہ ہونے والا یہ ہو. پھر سرکار ٹیم تشکیل دیتے تھے, دیگر اور صحابہ کو خبر نہیں ہوتی تھی. اور وہ جیسے بدر کے اندر سرکار نے باقاعدہ جاسوسوں کو بھیجا کہ جا کر دیکھو ابو سفیان کہاں سے گزر رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو یہ تمام ایک شعبہ ہے, خیر کا شعبہ ہے. ہاں اگر اچھوں کے لیے جاسوسی کرو گے تو بری بات ہے, اور اچھوں کو بچانے کے لیے جاسوسی کرو گے تو یہ عبادت ہے. لفظ جاسوسی ذرا ہمارے وہاں ایک برا ہے, لیکن یہ لفظ ذرا برا کہا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کو یہ عربی کا لفظ میں کہتا تو آپ سمجھتے نہیں, تو اس کا ہم مقصد سمجھ لیں کہ کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے. ایک بات تو وحی جو ہے وہ اللہ کے راز ہیں، اللہ انہی کو بتاتا ہے جن کو اللہ اس کا اہل بناتا ہے۔ بعض لوگ ہنس کر کہتے ہیں جی نبی کو غیب کیا پتا ہوتا، میں نے کہا غیب نبی ہی کو پتا ہوتا ہے۔ یہ آپ کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں؟ آپ آئیے ہمارے درس میں بیٹھیے، عقیدہ سیکھیے، خود کتابیں اٹھائیے، کیوں قرآن کا انکار نہ ہو جائے نا۔ اس لیے تو ہم قصص الانبیاء سے پہلے آپ کو عقیدہ بتا رہے ہیں۔ اکثر یہ سوچا جاتا ہے نبی کو غیب سے کیا تعلق ہے، میں نے کہا جس کا تعلق مخلوق میں غیب کے ساتھ ہوتا ہے وہ نبی ہی ہوتا ہے۔ آیت دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، وما کان اللہ، کیونکہ وہی جو ہے وہ برتن ہے، وہی جو ہے برتن ہے، وہی ایک انویلپ ہے، ایک لفافہ ہے جس میں جو چیز آ رہی ہے وہ غیب آ رہا ہے، وہ ایک قول ہے، وہ ایک جامع ہے، وہ ایک لباس ہے، اور وہ نبی کے علاوہ کسی پر نہیں آ سکتا۔ کیونکہ میں نے آیت پڑھ دی ذالک من انباء الغیب، محبوب یہ خبریں ہیں، انباء الغیب غیب کی خبریں، نوحی الیک، جس کو وحی کے جامع میں ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اور قرآن نے ایک جگہ پر کہا وما کان اللہ لیتلیکم الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں، وما کان اللہ، اللہ کو یہ زیبا نہیں، اللہ کی ذات کریم ذات ہے، حکیم ذات ہے، اس کو یہ زیبا نہیں کہ اتنی قیمتی باتیں ہر غیروں کو بتائے۔ فرما وما کان اللہ، اللہ کے لیے زیبا نہیں، لیطلعکم، کہ وہ اطلاع دے، مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، علی الغیب، غیب پر کسی کو، ہاں، ولیکن یجتبی من رسلہ من یشاء، ولیکن عربی زبان میں لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ، وما کان اللہ لیطلعکم الغیب ولیکن یجتبی من رسلہ، لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی اس سے پہلے کے جملے میں اگر کوئی شک رہ جاتا ہے تو لاکن لا کر اس کی وضاحت کر دی جائے۔ اب یہ تھا نا کہ وما کان اللہ لیطلعکم الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو غیب بتائے، تو کیا کسی کو بھی نہیں بتاتا؟ تو لاکن آ گیا، نہیں بتاتا ہے۔ اب یہ شک پیدا ہو رہا تھا کہ کسی کو بھی نہیں بتاتا، کسی کو بھی اطلاع نہیں دیتا، تو لاکن ولیکن یجتبی من رسل من یشاء، ہاں وہ چنے ہوئے برگزیدہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو اس کی اطلاع دے دیتا ہے۔ اب دیکھیں ذرا اس آیت کے ضمن میں آپ کیا سمجھے، اس بات کو سمجھ گئے کہ جن کو غیب کی اطلاع ہوتی ہے وہ نبی ہی ہوتے ہیں۔ جو نبی غیب کیا جانے، میں نے کہا جو غیب جانتا ہے وہ نبی ہی ہوتا ہے۔ مخلوق میں، اللہ کی خلق میں جو غیب جانتا ہے اصلا وہ نبی ہی ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور غیب جانتے ہیں یہ شرک نہیں، قرآن کے عین مطابق ہے۔ اس کو شرک کرنے والا بڑا خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ ان قرآن کی آیتوں کا انکار لازم آ جائے گا، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم کوئی فتویٰ تو نہیں لگا رہے، لیکن ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ کفر کے دہانے تک آپ پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ آیت کا انکار لازم آئے گا۔ یہ کہنا کہ اللہ کے بتائے سے حضور غیب جانتے ہیں، یہ تو قرآن کے عین مطابق ہے، اور اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو یا تو جہالت ہے، یا علم میں نہیں ہے، یا پھر اللہ معاف فرمائے، پھر اس کو کوئی بغض لگ گیا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن صحبت اثر کر سکتی ہے۔ تو یہ چیز، اب آپ یہاں پر آئی کہ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے۔ وحی کلیئر ہوگی، اس کے سارے معنی آ گئے، سمجھ گیا کہ اس کا لٹرلی معنی کیا تھا، اور اس کی ٹرمز شرعی اصطلاح کیا تھی، کس طرح اس کے ذرائع ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں آ گئی۔ اچھا، آگے کیونکہ ایک موضوع ہے وہ تورات اور زبور کے حوالے، انجیل کے حوالے، تو میں چاہتا تھا ذرا میں تھوڑا بائبل پر گفتگو کروں، تو وہ موضوع کیونکہ لمبا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اس کو میں پھر آگے کسی موضوع پر، تورات اور بائبل کے حوالے سے انشاءاللہ ہم چند ضروری باتیں یہاں پر کریں گے، جو ایک قاعدے اور قانون کی، رد کی نہیں، تنقید کی نہیں، چھیڑ چھاڑ کی نہیں، ایک مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں معلوم ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ قرآن مجید، فرقان حمید جو ہے، وہ اللہ کی وہ کتاب ہے، سورہ آل عمران شروع ہوتی الف لام میم، جس کے معنی اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اے حبیب، آپ میں اس نے سچائی کے ساتھ اور مکمل رسوخ اور صداقت کے ساتھ، کہ آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسی حقانیت والی کتاب آپ پر اتاری ہے، اور اس کتاب جو حق کے ساتھ ہے، دلائل کے ساتھ ہے، بناوٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی ایسی حق ہے کہ اس کی کسی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، چاہے تاریخی بات کرے، چاہے احکامی بات کرے، کسی ایک ایشو کو اس کے چیلنج نہیں کیا جائے، قرآن کا دعویٰ ہے۔ فرمائیے کتاب حق بھی ہے، اور مصدق لما بین یدیہ، اور یہ اپنے سے پیچھے اترنے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی ہے۔ تو قرآن کس طرح پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم کل، تو میرے خیال میں قاری صاحب کا ختم قرآن ہے رنگون والا حال میں، تو کل تو ہمارا درس موقوف رہے گا کل، کیونکہ وہاں ہر سال پانچ روزہ تراویح کا ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہاں پر ہم ہوں گے، اگر وقت ہو تو وہاں تشریف لائیے 11 بجے کے قریب یا 10:30 بجے کے وہاں پر گفتگو ہوگی، لیکن اتوار کا جو دن ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. جی ہاں، اتوار کا دن جو ہے سیدہ زہرا پاک کا 12 تاریخ آ جائے گی، تو سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ بھی ایک اہم باس ہے. پیر کے دن انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک دو عقید مدیث سیکھ کر پھر اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ خاص ذکر کریں گے. ہم اکثر حضرت آدم کا واقعہ ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو اگر خاص طور پر ہم نے درس کے طور پر لایا ہے تو پھر وہ نادر باتیں بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم نظریے کے اندر مزید میچور ہو جائے اور بات ہمیں سمجھ میں آ جائے. یہاں پر اس حوالے سے آج کے درس میں صرف یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بائبل کے حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کریں گے. قرآن کیونکہ اس کی تصدیق کرتا ہے، تورا کی تصدیق کرتا ہے، تو تورا کیا ہے، تورات کیا ہے، انجیل کیا ہے، موجودہ اس کی کیا صورتحال ہے، عہد نامہ قدیم کی کیا صورتحال ہے، اس پر انشاءاللہ ہمیں چھوٹی سی معلومات، کیونکہ جو چھوٹی چھوٹی معلومات ہم عقیدے کے ضمن میں ایک ایک درس میں دے رہے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں جمع ہو جائے تاکہ ہم اس بارے میں میچور ہوں اور ہمیں دین اسلام کے بارے میں اور دین سماوی کے بارے میں باتیں معلوم ہوں. یہ مقصد ہے ہمارا، صرف نالج کے لیے اور ایک ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک تعلیم کے حوالے سے، مناظرہ مباحثہ تنقید یہ مقصود نہیں. کہ نہیں آپ نے بائبل پہ بات کیوں کی، تم نے کہا تم چھاپتے کیوں ہو پھر بھائی؟ تو جب جو چیز چھپے گی تو اس پر گفتگو ہوگی، بات ہوگی. قرآن بھی چھپا ہوا ہے، اس پر بھی بات ہوتی ہے، تو بات ہونی چاہیے، کیا حرج ہے جو بات طریقے کے ساتھ ہے. اب دیکھیے، نبی کے لیے وحی کا ہونا ضروری ہے، یہ میں نے بات آپ کے سامنے کہی اور اس میں میں نے وحی کی بات اور وحی کی معلومات عرض کی. اچھا، یہاں پر ایک خاص بات جو شریعت مطہرہ نے ذکر کی ہے وہ اس بات کو ذرا سمجھ لیا جائے. وحی جو نبیوں پر ہوتی ہے، سلو شریع لکھتے ہیں، خواہ فرشتے کی معرفت سے ہو یا بلا واسطہ ہو، یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم بات ہے. یعنی نبی پر جو وحی آتی ہے وہ فرشتے کے ذریعے بھی آتی ہے اور فرشتے کے بغیر بھی آتی ہے. انبیاء کے علاوہ کوئی وحی کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وحی اتنا وزنی کلام ہے. وزنی کلام سے مراد یہ ہے کہ اس کے مضامین اتنے اہم اور دقیق اور اتنے روبدار ہیں کہ پہاڑ کا سینہ بھی اسے نہیں سہ پاتا. انبیاء کرام کا اندازہ لگائیے کہ وہ بدنی طور پر کتنے مضبوط ہوتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ مزمل میں دعویٰ ہوا نا، ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، قرآن خود کہہ رہا ہے ان سنلقی، بے شک ہم ان قریب آپ پر جو یہ اتار رہے ہیں، انڈھیل رہے ہیں، اتار رہے ہیں، قولا ثقیلا، یعنی کلام جو اتر رہا ہے وہ انتہائی ثقیل ہے، انتہائی بھاری ہے، انتہائی وزنی ہے، اس کا بہت ویٹ ہے. لیکن ویٹ یہ نہیں کہ آپ اس کو تولیں گے تو نہیں، اس کے مضامین کے حوالے سے جو حقائق پسند، ظاہر سی بات ابھی آپ دیکھیے کسی آپ دلچسپ مضمون کو پڑھتے ہیں تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آپ ایک لائن پڑھنے کے بعد دوسری لائن کو پڑھنے کی آپ کی ہمت نہیں ہوتی. تو جس طرح ذوق رکھنے والا ہوتا اس طرح، تو قرآن کریم یعنی جو روحانی سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہدایت کے خوگر ہیں، ہدایت کے چاہنے والے ہیں، رب کو جاننا چاہتے ہیں، رب کو پہچاننا چاہتے ہیں، اتنا حساس، اتنا لطیف، اتنا اہم موضوع جب وہ رکھتے ہیں اور قرآن ان کے سامنے بات کرتا ہے تو یہ بات ان کے لیے بہت بھاری ہوتی ہے. تو اس کے فسٹ یعنی پہلے نزول کو جو ذات روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ حضرات انبیاء کرام. ظاہر سی بات حدیث پاک کے اندر آیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے زانوں پر سر رکھ کے آرام کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ان کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ بہت پریشان ہوئے کہ یوں نہ ہو کہ میرے پاؤں ٹوٹ جائے. مسلم شریف کی حدیث ہے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھیں کھولی، سرکار فرما تم پر یہ کیفیت کیوں؟ کہا حضور جب آپ نے سر رکھا تھا میں بالکل نارمل تھا، تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگا کہ میرے پاؤں پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے اور میری تو ہڈی ٹوٹ رہی تھی. تو سرکار نے فرمایا ہاں مجھ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا. اس سے آپ اس کی باقاعدہ ظاہری ثقالت کو بھی دیکھیں، یعنی مضامین کی ثقالت بھی ہے اور ظاہر سی بات ہے آج بھی آپ دیکھیے وظائف کیے جاتے ہیں تو بعض وظائف ایسے ہیں کہ سردیوں کے اندر بھی بندے کو ایسا پسینہ آ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح 44 سینٹی گریڈ پر پہنچ گیا ہے. اس لیے پھر مرشدان گرامی اس کو ترک جلالی کراتے ہیں کہ ٹھیک یہ گوشت نہیں کھانا، تو یہ پیاز نہیں کھانا، تو یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنا، احرام کی صورت میں پہنا، یہ خاص تصوف کا ایک طریقہ، لوگوں سے دور رہنا اور بیابان میں چلے جانا، لوگ تیرے قریب نہ ہو، غذا اس طرح کی ہو، روزے کی حالت اس طرح ہو تاکہ باڈی کے اندر سے حیوانیت کے جو جناسیم ہیں، حیوانیت کی جو فکر ہے جو بندے کے اندر اشتعال اور شہوات کو پیدا کرتے ہیں وہ زیر ہوتے چلے جائیں. مثلا دیکھیں ابھی آپ نے روزہ رکھا ہے، پہلے روزے میں آپ کتنے بوجھل تھے، آج کتنے آپ مزیدار تھے. اور ٹھیک آپ 20 کو کراس کریں گے تو آپ کو یوں لگے گا میں تو میرا بدن تو بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا, کیونکہ روح کی تطہیر ہوتی ہے. روح کے اندر سے بہیمیت کی جو کفت, یعنی بہیمیت شیطنت کے جو عنصر ہیں وہ نکلتے ہیں. روح جب اپنی صلاحیت پا کر ملکی اور روحانی قوت پاتی ہے تو بدن کی انسان کی باڈی ہلکی ہوتی ہے اور باقاعدہ وہ محسوس کرتا ہے. اب آپ دیکھیں شوال کا تاریخ آ جائے گی آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا کھانے پینے, لیکن جو مزہ آپ کو رمضان شریف میں ملا تو میں کہتا ہوں کہ ایک مہینہ تو ہمیں اس کی لذت بتاتا, اصل مزہ تو اس کے بعد روزے رکھنے میں آتا ہے. یعنی جو مزہ ایک مہینہ تو ہماری یہ کنٹینیو جو ہم نے چلایا ہے, اب روح نے اس لذت کو پا لیا ہے, بندہ پھر آئے شوال کے ابتدائی روزے رکھے, پھر اس کی لذت کو وہاں پر وہ دیکھے گا. ہم پھر ڈاکٹر کے پاس بھاج رہے فوڈ پوائزن ہو گیا, یہ ہو گیا, تو تھوڑا سنبھل کریں. اب بدن یعنی طبی طور پر بھی اس کا متحمل نہیں رہا, روحانی طور پہ آپ کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا, لیکن آپ دوبارہ اس کیفیت میں آئیں گے کیونکہ مزے کا تعلق آپ کے معدے سے نہیں ہے, زبان سے نہیں ہے, وہ آپ کی روح سے ہے. تو روح جو لذت کو پا رہی تھی, جو قریب ترین مخلص عبادت روزے کی تھی, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. انبیاء کے بدن کی بھی شان یہ ہے, جیسے ہماری روحیں بالکل پیور اور بالکل لطیف اور بالکل نرم ہوتی ہے اور ہمارا بدن جو ہے وہ وزنی اور گاڑا ہوتا ہے, تو انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کا بدن بھی روحوں کی طرح لطیف ہوتا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے کے بارے میں روایت ہے کہ جناب آپ کے بدن کا سایہ نہیں پایا جاتا. یعنی بدن, آپ کہیں گے لطیف کا کیا معنی ہے, میں نے کہا لطیف کا معنی یہ ہے کہ گلاب کے اندر خوشبو ہے کہ نہیں. اب تو بتا اس پتے میں گئی کیسے خوشبو, اب نکل رہی اسی پتے سے خوشبو ہے, ٹھیک ہے. اب تم ذرا غور کرو کہ اس کے اندر یہ خوشبو گئی کیسے. زیتون کے دانے کے اندر تیل موجود ہے لیکن اس کو تھوڑا سے دباؤ کے تیل نکلے گا, لیکن آپ سوچو یہ گیا کیسے. تو وہ بدن جو تھا اس کا کثیف تھا اور جو وہ خوشبو تھی وہ لطیف تھی. اسی طرح انسان کے بدن کی مثال ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس پر ایک ٹاپک, بڑا دلچسپ ٹاپک ہے اور مشکل بھی بہت ہے, لیکن سمجھائیں گے اس کو, اسلام اور روحانیت. اسلام اور روحانیت ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے, اور یعنی اپنے آپ سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے. جس نے روحانیت کے ٹاپک کو نہیں پڑھا وہ اپنے آپ کو کبھی نہیں سمجھ پاتا, لیکن جس نے روحانیت کے بنیادی ٹولز اور بنیادی الفابیٹس کو سمجھ گیا نا, تو وہ سمجھ جائے گا اور اپنے آپ سے ہنسے گا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور میں کون ہوں اور کہاں جاؤں گا. جو ہمارے اندر کا سسٹم, جو نیچرل سسٹم ہے, جو اندر ہمارے اندر ایک شخصیت موجود ہے, یعنی ایک شخص تو وہ جو باہر نظر آ رہا ہے جو ظاہر ہے, ایک جو اندر تسکین پاتا ہے, جو ترتیب پاتا ہے, جو ہمارا باطن ہے. اور روحانیت وہ ہے جو ڈیپلی یعنی بالکل ایسی آلے کے ذریعے اس تک پہنچنا. ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے ہم باہر کو صاف کرتے ہیں, اور ایک علم ایسا ہے جس کے ذریعے ہم اندر کو صاف کرتے ہیں. تو اندر کو صاف کرنے والے علم کو روحانیت اور تصوف کہا جاتا ہے. آئیے دوبارہ لوٹ کر اس بات کی طرف کہ انبیاء کرام پر بات کو مکمل کرتے ہیں. یہ ضمناً تشریحات چلتی ہے تاکہ موضوع پھیلے اور ہم کسی نہ کسی کنارے سے اصل بات کو سمجھنے کی طرف پھر اس کو آ جائیں. تو نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے, خواہ فرشتے کی معرفت سے ہو یا بلا واسطہ ہو. اب دیکھیں دو قسم کی وحی انبیاء پر آتی ہیں. میں صرف جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں. قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا, یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو رد کیا جائے. سورہ شورہ 25 پارہ اور آیت نمبر 51, شعراء نے شورہ, شعراء تو وہ اشعار والے, شعراء عین کے ساتھ, وہ نہیں شورہ, مجلس مشاورت جیسی ہوتی. تو 25 پارے میں سورہ شورہ, کیونکہ دونوں قرآن کی سورت ہے, سورہ شعراء بھی ہے اور سورہ شورہ بھی ہے, تو میں شورہ کی بات کر رہا ہوں. شین واو را مت کے ساتھ یا. سورہ شورہ پارہ نمبر 25 اور آیت نمبر 51. اب دیکھیں اللہ فرما رہا, وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء الحجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. اللہ فرما رہا ہے کہ وما کان لبشر یعنی اب یہاں سے انبیاء ہی مراد ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی بندے سے کلام کریں, مگر کیسے, وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, ایسا نہیں کہ اللہ کسی بندے سے بات کرے, کلام کرے, مگر کیسے کرے, الا وحیا, اشارے کے ذریعے. یعنی اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اشارے کو پا بھی رہا ہے، یہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے. ایک طریقہ بات کرنے کا کہ صرف اشارہ ہوا، فرشتے کا ذکر اس میں نہیں ہے، یعنی اشارہ ہوا خواب میں ہوا ظاہراً ہوا، وہ سمجھ گئے کہ بات کیا ہے، یعنی اسی اشارے کے اندر سارا میسج آ گیا. جس طرح گھر کی گھنٹی بجانے میں میسج آ جاتا ہے کہ باہر کوئی ہے، تو اس اشارے کے اندر پورا میسج کنورٹ ہو جاتا ہے. اور یہ خاص ایک علم ہے، ظاہر سی بات ہے سائنس اس کو کسی نہ کسی طرف سے جا بھی رہی ہے، لیکن اس کے کمال کو تو نہیں پکڑ سکتی. لیکن ایک میسج الفاظوں سے اور آواز سے ہوتا ہے، اور ایک میسج ایسا ہے کہ جس میں آواز اور الفاظ نہیں، صرف اشارہ اور سمجھ، پورا مضمون ٹرانسفر ہو گیا ہے. فیکس کو آپ دیکھیں نا، الفاظ تو اڑتے ہوئے نہیں جا رہے تھے، اب تو فیکس کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، ہارڈ ڈسک بھی پیچھے رہ گئی، اب تو یو ایس بی. یہ دیکھیے، یہ ایک ڈیٹا ادھر منتقل ہو رہا ہے، الفاظ بھی اڑ کر نہیں گئے، ٹھیک ہے، کلمات بھی اڑ کر نہیں گئے، بس ایک سسٹم ہوا، بٹن یہاں سے دبا، بات ادھر منتقل ہو گئی. تو اس کو قریب آ کر سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے کہ مادیت یہاں تک تو پہنچ چکی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے تو اللہ فرما رہا، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام کرنا کیسا ہے اپنے نبیوں کے ساتھ؟ فرمایا اس طرح ہے جیسے ایک اشارہ کے طور پر. ایک فرمایا او من وراء الحجاب، اور ایک اس طرح ہے کہ پردے کی اوڑ میں بات ہو رہی ہے، یعنی ادھر سے کوئی بات ادھر والے سے کر رہا ہے اور بیچ میں پردہ گرا ہوا ہے. یہ مثال دی. ورا پیچھے کو کہتے ہیں، حجاب پردے کو کہتے ہیں. فرمایا وحی کے تین طریقے، وحین او من وراء الحجاب، اشارے کے ذریعے، توجہ کیجئے، اور یا پردے کی اوڑ میں، پردے کی اوڑ مثال کے طور پر پیچھے کوئی اور ہے، پردہ بیچ میں گرا ہوا ہے، ادھر والا ادھر کو نہیں دیکھ رہا لیکن ادھر والا اس کو دیکھ رہا ہے اور بات بڑھا دی ہے اور بیچ میں پردہ حجاب ہے. فرمایا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ او یرسل رسولن، کہ باقاعدہ فرشتے کو بھیجا گیا، رسول بمانا فرشتہ، او یرسل رسولن. تیسرا کلام کرنے کا معنی یہ کہ اللہ باقاعدہ باضابطہ طور پر رسول کو بھیجے، تو پھر وہ جو رسول ہے، فیوحی باذنہی، پس وہ وحی کرے گا اس پر، نبی پر، اللہ کی اذن سے، ما یشاء، جو اللہ چاہتا تھا. انہ علی حکیم، کیا جملہ آخر میں اللہ نے فرمایا، انہ علی حکیم، بے شک اللہ بہت بلند ہے اور حکمت والا ہے. یہ جملہ آپ دیکھیے تو آپ کو پیچھے کے مضمون کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، کیونکہ آیت کا وقف بتاتا ہے کہ پیچھے بات کتنی اہم ہوئی ہے. یہاں پر دیکھیں کوئی اور صفت نہیں لائے گی، علی اور حکیم لائے گی. علی بمانا علو، ایسی بلندیوں والا، ہاں، اور حکیم، ایسے حکمت و دانائی والا کہ کیسی حکمت و تدبیر کے ساتھ راز کو آگے منتقل کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں یہ تین طریقے وحی کے آگے، ایک اشارے کے ذریعے، ایک پردے کی اوڑ میں، ایک فرشتے کے ذریعے. اب ان تین طریقوں میں آپ دیکھیں جو آخری طریقہ ہے جس میں فرشتے کو بھیج کر وحی کی جا رہی ہے، یہ وحی قرآن کی ہے، یہ وحی قرآن کی ہے. اور وہ وحی جو بغیر فرشتے کی جا رہی ہے وہ حدیث رسول ہے. جو پردے کی اوڑ میں کی جا رہی ہے وہ حدیث رسول ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب کہ حدیث کیا ہے، ہم نے کہا حدیث وحی ہے. حدیث کیا ہے؟ وحی. اس لیے وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب. مطلوب وہ معنی جس کی تلاوت کی جائے، وحی مطلوب قرآن، وہی غیر مطلوب حدیث مبارکہ. ایک جگہ اور سورہ نحل میں ذکر ہوا، وانزل الیک الذکر، حبیب ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو. کیوں؟ لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے کتاب آپ پر اتاری ہے لیکن یہ سمجھ میں کسی کے بھی نہیں آئے گی، بھلے ہی عربی ہیں، بھلے ہی اہل عرب ہیں، سمجھ میں نہیں آئے گی ان کی. فرمایا یہ آپ پر ہم نے اتاری ہے، اب آپ کا، آپ جب آپ پر کتاب اتاری، آپ کو استاد بنایا ہے، تو آپ کا منصب یہ لتبینا، لتبینا تبیین، تبیین ای تفسیر، بیان، لتبین للناس، آپ اس کے معنی اور اس کے ترجمے اور اس کے مفہوم کو لوگوں کو بتائیں گے. اب دیکھیں تبیین قرآن کو نہیں کہا گیا، حضور کو کہا گیا. مبین جو ہے وہ حضور ہیں، یعنی اس کی تبیین کرنے والے، اس کی تفسیر کرنے والے، اس کی تشریح کرنے. اب دیکھیں قرآن کو دیکھیں، فرمایا کہ ہم نے آپ پر ذکر اتارا، کیوں اتارا؟ لتبینا، تاکہ آپ اس کی تفسیر کریں، للناس، لوگوں کے لیے. کس بات کی تفسیر کریں؟ ما، اس چیز کی، نزل الیہم، جو ان کے لیے اتارا گیا ہے. لتبینا للناس ما نزل الیہم. اب اس کو دیکھیں کتنا واضح ثبوت ہے کہ آپ اس کی تبیین کریں آپ اس کی تبیین یعنی بیان کریں، تبیین کریں بیان کریں، تبیین کریں تفسیر کریں، تبیین کریں اس پر کمنٹری انٹرپریٹیشن کریں، اس کی تفسیر بیان کریں، اس کی تشریح بیان کریں، اس کا مفہوم بیان کریں. تو اب یہ قرآن سے ہٹ کر ایک ذمہ داری حضور کو دی جا رہی ہے. اب جو ذکر اترا وہ تو قرآن تھا، وہ تبیین کہاں گئی؟ کہ یہ قرآن کافی ہے. ہم نے کہا قرآن تو کافی ہے، لیکن حضور کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ جو قرآن اتر گیا وہ تو ذکر آ گیا، وہ تو ذکر آ گیا، لیکن لتبین للناس ما نزل الیہ، لوگوں کے لیے جو ہم نے قرآن اتارا ہے اس کی آپ تفسیر کریں. ہم نے کہا دیکھیں دو ذمہ داری آ گئی. اب حضور جو تفسیر کریں گے کہاں کریں گے؟ ہم نے کہا وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ تو قرآن کے علاوہ ہے نا، وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو وہ حدیث پاک ہے. تو یہ آسان صاحب، آپ دیکھیے حدیث کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہے. فقہ کیا ہے؟ حدیث کی تفسیر ہے. قرآن میں جو ہے وہ حدیث سے سمجھ میں آیا، اور قرآن و حدیث دونوں میں ہے وہ فقہ میں سمجھ میں آیا. تو یہ فقہ کی اہمیت ہے جس کو ہم فقہ کہتے ہیں. اب آپ اس بات کو اچھا، اس سے پہلے جو دو ہیں کہ اشاروں میں ہم بات کرتے ہیں اور گویا کہ پردے کی اوڑ میں، اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی وحی ہے. اور یہ وحی کیسی ہے؟ جو بغیر فرشتے کے ہو رہی ہے. اور یہ وہ وحی کیا ہے؟ مثلا ایک ٹیکس حضور پر اتر گیا، قرآن اتر گیا، ٹیکس پورا متن اتر گیا. قرآن کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عربی میں ہوگا، الفاظ کے ساتھ ہوگا، معنی کے ساتھ ہوگا، جبریل کے ساتھ ہوگا. یہ اس کو مختصر کر دیں، الفاظ و معنی کے ساتھ ہوگا، جبریل لے کر. قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کو جبریل یا فرشتہ نہ لایا. ہر آیت، کیونکہ قرآن کی وحی کے لیے شرط ہے کہ اس کو فرشتہ لائے گا، اور اکثر قول کے مطابق سارا قرآن حضرت جبریل ہی لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت جبریل ہی حضور صلی اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے کہ سارا قرآن لے کر آئے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے ایک مسلمان بچے، جوان، بوڑھے کو اپنے دین کے بارے میں بنیادی انیشل باتیں یہ جاننا ضروری ہے تاکہ وہ میچور ہو اور اس بات کو وہ سمجھے. اب لیکن اس کے علاوہ تو جو دو اب دیکھیں، جو وحی کا ذکر کیا گیا اس میں حجاب اور اشارہ کہا گیا، اس میں فرشتے کا ذکر نہیں کیا. تو جس وحی میں فرشتہ نہیں وہ قرآن نہیں، جس وحی میں فرشتہ نہیں وہ قرآن والی وحی نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث. مثلا ٹیکس اتر گیا حضور پر، الفاظ اتر گئے، اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ اب وہ الگ سے حضور کے دل پر اتارا جا رہا ہے. ٹیکس تو وہ تھا جو فرشتہ لے آیا، جس کی تلاوت ہو رہی ہے، اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ کل صحابہ کو بتانا ہے. تو آپ کے دل میں اس کا مضمون اتر گیا، مضمون اتر گیا، سنیے ذرا، بات اتر گئی اور حضور کو یہ سمجھا دیا گیا کہ بات ہم نے آپ کے دل پر اتار دی، میسج آپ کو کنوے کر دیا ہے، میسج اتار دیا ہے. اب آپ اس کو 10 لفظوں میں سمجھائیں، 5 لفظوں میں سمجھائیں، 1 گھنٹے میں سمجھائیں، اب جو میسج اتارا ہے وہ ہمارا ہے، الفاظ آپ کے ہیں. تو یہ وحی اس لیے ہے کہ یہ میسج ہمارا ہے، حدیث اس لیے ہے کہ الفاظ آپ کے ہیں. تو یہ تھوڑا اور کلیئرفائی ہو گیا، اور یہ تھوڑا گویا کہ تفصیل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی. تو یہ مضمون کا احاطہ ہو گیا. اس میں ایک آخری بات کر دی جائے تاکہ مضمون یہاں پر مکمل ہو جائے اور یہ عقیدہ یہاں پر مکمل ہو کہ ہاں اگر کوئی مصروف ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہم اس موضوع کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ تسلسل ہے. ٹھیک ہے نا، جس نے جتنا حصہ لیا اللہ برکت دے. لیکن یہاں پر ایک خاص بات یہ بنتی ہے کہ جب انبیاء پر وحی آتی ہے تو حضور کی کیفیت بدنی مبارک دو قسم کی ہوتی. کبھی یوں ہوتا ہے کہ چہرہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور لمبی لمبی سانسیں، بلا تشبیہ میرا بدن اس لائق نہیں سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ یعنی آپ کی بینی مبارک، انف مبارک، ناک مبارک سے لمبی لمبی سانسیں لینا، یہ کیفیت ہوتی تھی ایک یہ، اور چہرہ مبارک انتہائی سرخ ہو جانا. تو یہ کیفیت جب ہوتی تھی جب قرآن کی وحی، جب گویا کہ یہ کیفیت علماء نے ذکر کی ہے کہ جب قرآن کی وحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی تھی. بخاری شریف کے اندر موجود ہے بالکل ابتدا کتاب الوحی کے اندر، میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ حضور پر وحی کیسے آتی تھی، تو آپ نے فرمایا کسلسلۃ الجرس، جرس کرتے ہیں بیل کو، جس طرح آپ لوہے پہ لوہا مارے نا تو سناٹے کی آواز نکلتی ہے، سنسناہٹ کی آواز نکلتی ہے. بیل آپ کا بٹن آپ نے دبایا تو ایک لمبے ٹائم تک آواز جاری ہوتی. اب یہاں پر ہلکا سا آپ نے لوہے پر لوہا مارا تو ایک سنسناہٹ کی آواز نکلتی ہے. تو وہ سنسنا، حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، یہ سنسناہٹ کی جو آواز ہے اس انداز میں حضور پر وحی آتی تھی، جو ایک آواز سی محسوس ہو رہی ہے لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اس میں مضمون ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. یہاں پر محدثین نے کہا ہے کہ یہ وحی جو ہے یہ حدیث رسول والی وحی ہے، حدیث رسول والی وحی. اور اس میں یہ ہے کہ حضرت امام جلالی سیوطی رحمہ اللہ جنہوں نے اصول قرآن پر ایک کتاب لکھی، اتقان فی علوم القرآن، تفسیر نہیں اتقان، یعنی قانون کی کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھے بغیر نہ کوئی قرآن کا مفسر بن سکتا ہے نہ قرآن کا مبلغ بن سکتا ہے. اس میں قرآن کے ظاہر سی بات ہے آپ انگلش کی کتاب بنیں گے تو گرامر نہیں پڑھیں گے تو آئیں گے کیسی، اس کی بنیادی اصول نہیں پڑھیں گے. تو قرآن کے لیے جہاں دیگر علوم کا ضروری ہونا ضروری ہے، وہاں پر اس کی آیات کی معلومات، اس کے ناسخ و منسوخ کی معلومات، اس کے آیات کے اقتضا کا، اشارے کا، دلالت کا، یہ تمام ایک علمی فن ہے. اس پر امام سیوطی رحمہ اللہ کی بڑی جامع کتاب، جو تقریباً امام سیوطی کا وصال 911 ہجری میں ہوا ہے، تو آج آپ دیکھیے کہ 1440 ہجری چل رہی ہے، تو یہ 400 سال سے یہ کتاب باقاعدہ طور پر، جیسے شاہ ولی اللہ صاحب کے ناسخ و منسوخ ہے، 200 سال ہوئے ان کو پڑھا جاتا ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب اتقان، اس میں قرآن علوم کے بارے میں بات ہوتی. اس میں سب سے زیادہ سی بات ہے قرآن علوم پر کیا بات کریں گے، پہلے نبی پر بات کریں گے نا. قرآن پر کیسے بات ہو سکتی ہے، پہلے نبی پر بات کریں گے جس پر کتاب اتر رہی. اس لیے ہر اصول قرآن والے نے جہاں قرآن پر بات کی تو پہلے نبی کی ذات پر بات کی، کہ بھائی جس پر، جب اس بندے کو، اس شخصیت کو آپ قبول کر لیں گے، اس کے کمالات کو آپ سمجھ لیں گے، تو پھر جو اس پہ اتر رہا ہے اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے تفسیر میں بھی اولین موضوع انبیاء کی ذات ہوتی ہے، کہ یہ چیز کسی اور پر نہیں آ سکتی، ان پر آتی اس لیے کہ ان کا یہ درجہ ہے. تو اس پر حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ نے اور تمام علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین کا کبھی کبھار آنا دو حیثیت رکھتا تھا. ایک یہ ہوتا تھا کہ جبریل امین اپنی اصل شکل مبارک میں آ جائے، اس کو ہم نے کئی دفعہ بیان کیا لیکن یہ ضمن عقیدہ چل رہا ہے تو پھر اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے ساتھ ربط رکھنے والی اصولی بات ہے، تقریری جوش نہیں ہے نہ لفاظی ہے. جبریل امین جب حضور کے پاس آئے اور اپنی اصل نورانی شکل کے اندر آئے، اور آپ کی نورانی شکل اللہ اکبر، یہ 100 وولٹ کا بلب ہے تو اس کو دیکھنے میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، اس کو اگر ہم کنورٹ کر دیں 1,00,000 وولٹ پر، پھر اس کو 1,00,000,000 وولٹ پر، اس کو 1,00,000,000,000 وولٹ پر، اب بولتے چلے جائیں تو جناب اس کو دیکھے گا کون؟ تو اس سے تو کئی زیادہ گویا کہ لطیف اور لائٹ، جس کو آپ کہیے نورانی، جو ہے وہ حضرت جبریل امین کا بدن ہے، فرشتے ہیں، اور بہت بڑی ان کی بدنی ساخت ہے جو حدیث کے اندر آیا. جب وہ اپنی اصل شکل کے اندر حضور کے پاس آتے ہیں، انبیاء کرام کے بدن کا اختصاص دیکھیں، یہاں پر انبیاء کرام ہماری طرح مثل بشر نہیں ہوتے محض، کہ اندر بھی بشریت باہر بھی بشریت، ان کی بشریت میں لطافت کا اتنا بڑا غلبہ ہوتا ہے کہ جبریل جیسا لطیف اور خالص نور بھی ان کے سامنے آتا ہے تو ان میں نورانیت کا اتنا بڑا حصہ ہوتا ہے کہ وہ جبریل امین جیسے خالص، صرف جبریل تو خالص نور ہے نا، اندر سے بھی نور باہر سے بھی، اور ایک طاقتور نور ہے، جب وہ حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو انبیاء اور حضور کی ذات مبارکہ کے اندر نورانیت کا ایک اتنا بڑا حصہ خود موجود ہے کہ وہ خالص نور کا سامنا کرنے کے لیے ان کا بدن تیار رہتا ہے. اب جو یہ کہیں کہ نبی میں نورانیت نہیں تو یہ دوسری بات، جو کہتا ہے نبی غیب کیا جانے، کتنی غلط بات تھی بھائی، غیب تو جانتا ہی نبی ہے قرآن کے آیت سے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور کیسے ہو سکتا، میں نے کہا نورانیت نہیں ہوتی تو وہی نہیں اتر سکتی تھی. آپ جا رہے ہیں ادھر کی بات کو پکڑ رہے ہیں، آپ پہلے اصول پر آ جائیں نا. اگر بدن میں نورانیت نہیں تو وہی کا نزول ہی نہیں ہو سکتا، انبیاء کے علاوہ کسی اور پر وہی کیوں نہیں اترتی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسموں کے اندر کثافتوں کا انبھار ہے، غلاظتوں کا، غلاظت بمانا یعنی گاڑا پن، کثیف، جس کو آپ ڈٹی کہیے یا گرد والا کہیے، گرد آلود کہیے، کہ ایک ایسا شیشہ کہ جس میں چہرہ دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس پر گرد اتنی چپکی ہوئی ہے کہ وہ کوئی چیز نظر نہ آئے، لیکن انبیاء کا بدن ایسا شفاف ہوتا ہے کہ دور سے بھی بندہ ان کو یعنی اپنی شکل دیکھ سکے، ایسا آئینہ. تو انبیاء کرام کی ذات ایسی کلیئر ہوتی ہے بدنی طور پر بھی کہ اس میں غبار نہیں ہوتا، اس میں اندھیرا نہیں ہوتا، اس میں ظلمت نہیں ہوتی ہے، اس میں تاریکی نہیں ہوتی ہے، ان کے بدن اور اوصاف کے اندر اندھیرا نہیں ہوتا، ایسا اجالا ہوتا ہے کہ روح تو روشن روشن ہے لیکن ان کے بدن کا ہر حصہ روشن ہوتا ہے. جیسا دیکھیں نا سرکار کی بغلوں سے نور کی شعائیں آتی تھی، چہرہ تو ہر بندے کا چمکیلا ہوتا ہے لیکن بغلیں کیسے چمکیلی ہو سکتی ہیں؟ انسان کی اسکین کے اندر سب سے غلیظ، غلیظ بمانا وہ گالی والا نہیں اور نجاست، غلیظ بمانا گاڑا پن، جس میں ظلمت، اندھیرا، کالی کی، اور جس میں گویا کہ دھول بہت زیادہ ہے اور کالی کی بہت زیادہ ہے، ظلمت بہت زیادہ ہے، کثافت بہت زیادہ ہے ہمارے بدن کے اندر، وہ حصہ ہمارے بغل کا ہے.
بغل میں بھی چمڑی ہے، چہرے پر بھی چمڑی ہے، چہرہ تو ہمارا بھی چمکیلا ہوتا ہے لیکن بغل چمکیلی نہیں ہوتی، اس لیے کہ دونوں چمڑیوں میں فرق ہے، ہمارے چہرے کے اوپر لطافت پھر بھی نظر آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں انسان میں نورانیت کیسی ہوتی، میں نے کہا انسان میں نورانیت نہیں ہوتی تو وہ آنکھ سے دیکھتا کیا ہے، کیسے انکار کیا جائے، انسان میں نور کہاں سے آ سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ آنکھ کیا ہے، یہ چہرے کی رنگت کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ چہرے کی تازگی کیا ہے، یہی تو لطافت ہے۔ اب آپ دیکھیں چہرے کی، آپ اسکن کا ڈاکٹر کے پاس جائیے تو آپ کے سامنے پوری تقریر کرے گا کہ چہرے کے اندر تازگی دراصل وہ بدن کی لطافت ہے، تازگی ہے۔ روزے دار کے چہرے کو آپ دیکھیں گے، باقاعدہ دیکھنے والا شخص اس کے چہرے کی نورانیت کو جانے گا، ایک خاص کیفیت لطافت عبادت کی اس کے چہرے کے اوپر آتی ہے۔ تو چہرے کی اسکن بھی ہماری جو ہے وہ لطیف ہے، لیکن بغل کا جو حصہ ہے وہ بھی چمڑی ہے، لیکن وہ اتنا غلیظ، اتنا ظلمت والا، اتنی کثافت والا، اتنا گاڑا اور اتنا اندھیرے کی طرف ہے کہ اس میں بدبو پیدا ہوتی، چہرے پر داڑھی آئے تو بدبو نہیں آتی۔ تو اب آپ دیکھیں چہرہ تو ہر ایک کا روشن ہے، سرکار کا چہرہ کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ علماء اس بات پر حیران ہے کہ جس کی توجہ کیجیے، جس پر جس کی توجہ مسئلہ سمجھیے کہ جس کی بغلے کے اندر بغل کی چمڑی اس قدر لطیف اور اس قدر نرم، اس قدر نور والی، اتنا خوشبو والی اور اتنی لطیف ہو اور اتنی صاف ہو، تو فرما اندازہ لگائیے کہ روح کی بات نہیں ہو رہی ہے، بدن کی چمڑی کی بات ہو رہی ہے، کہ جس کی بدن کی چمڑی میں بغل کی چمڑی اتنی نور والی ہے، اتنی لطیف ہے کہ اس سے چمک ظاہر ہوتی ہے۔ تو فرمایا تو یہ پھر بدن کے اندر نورانیت ایسی ہے تو روح کی نورانیت کیسی ہوگی، اور جب بغل کے اندر اتنی نورانیت ہے تو چہرے میں نورانیت کیسی ہوگی۔ اسی کو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے نقل کیا، جس پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں، کہ وہ کمال حسن حضور ہے۔ اس کے ایک لفظ کو ذرا سمجھیے آپ، میری پوری تقریر جو ایک گھنٹے سے ہو رہی ہے امام نے ایک شعر میں جمع کی۔ ہاں، وہ ہمارے استاد کہتے ہیں نا، مقرر بننا تو اعلی حضرت کا ایک شعر پڑھ لو، اسی سے سارے حوالے مل جاتے ہیں، اور اسی سے جو ہے وہ، کل بچوں نے سوال نورانیت کا کیا تھا، میں نے اس میں تقریباً ساری چیزیں گویا کہ لے لی ہیں، اور اس میں نورانیت کے سوالات ضمناً آ بھی گئے ہیں۔ تو فرمایا یہ شعر کو ذرا سمجھیے کہ وہ کمال حسن حضور ہے، یعنی حضور کے، توجہ کیجئے، وہ کمال، انشان بیان، یعنی حضور کا وہ کمال حسن حضور ہے، یعنی حضور کے حسن کا کمال کیا ہے، کیا کمال ہے حضور کے حسن کا، کیا کمال، وہ کمال حسن حضور ہے، میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، وہ کمال حسن حضور، حضور کے حسن کا کمال کیا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہانے، یعنی حضور کا حسن ایسے کمال پر ہے کہ وہاں پر نقص، عیب، کمی کا شک بھی نہیں جاتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہانے، حسن والی چیزوں کو کچھ چیزیں نقص لگا دیتی ہیں، جیسے گلاب جو ہے وہ حسن والا ہے لیکن کانٹے اس میں نقص دے دیتے ہیں، شمع، یعنی آپ اگر چراغ کو روشن کریں گے تو بڑا حسن والا، اس کا جو ایک فلیم آتا ہے، اس کا جو گلوب آتا ہے، اس کا جو ایک مشعل آتا ہے، جو کتنا خوبصورت، لیکن اس میں کالا سا دھواں جب آ جاتا ہے نا وہ تیل کا، تو وہ ایک کراہیت پیدا کرتا ہے۔ اب اس سے آپ سمجھیے، ہمارا بدن ایسا ہے کہ شمع تو روشن ہے لیکن کالا دھواں ساتھ میں، ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی ایک شمع کی صورت تو ہے لیکن اس کے اندر جو ہماری دیگر خرابیوں کا جو دھواں ہے کالا، وہ شامل ہو جاتا ہے، تو وہ گدلا گدلا سا نظر آتا ہے۔ انبیاء وہ ہیں کہ جن کی ذات کی جو شمع ہے وہ بالکل روشن ہوتی ہے، اور وہاں گدلا، دھواں، اندھیرا، کالی کی کہیں نظر نہیں آتی۔ لیمپ آپ جلاتے ہیں، شمع آپ روشن کرتے ہیں، تو اس روشنی کو مایوب بناتا ہے کالا دھواں جو تیل سے اٹھتا ہے، اور پھول، گلاب کے پھول کو مایوب، اس کے حسن کو داغ والا نقص کی طرف چلا جاتا ہے ذہن اس کانٹے کو دیکھ کر۔ لیکن آلہ کہتے ہیں، ذرا غور کیجئے کتنی فساد کے ساتھ لاتے ہیں، فرماتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، حضور ایسے پھول، فرما وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یعنی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کا کمال ہے، یہ انبیاء کے بدن مبارک کمال ہے، اور یہ کمال اس لیے ہوتا ہے کہ یہ وحی کو اخذ کرتے ہیں۔ تو عقیدہ نمبر چار، یعنی ضمن میں نبی ہونے کے لیے اس وقت وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت سے ہو یا بلا واسطہ ہو۔ اللہ رب العالمین جل والا اس کی کامل تفہیم عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔